अभी हाल में नाकाम बगावत हुई है। ये फौज के इदारे की तरफ से बहसियत मजबूरी ये फैसला नहीं था और कोशिश नहीं थी, और ये बड़ी फैसला कुन चीज है। अगर फौज कभी बतौर इदारे के तुर्की में फैसला कर लेती कि उसे टेक ओवर करना है तो उसकी नाकामी के चांसेस नस्बतन बहुत कम होते हैं। और यही बात पाकिस्तान में भी जो आज तक इंकलाब आए हैं उनमें ये बात एक बात मुश्तरक रही है कि वो हमेशा फौज का एक पैसे से मजबूरी एक इदारे का फैसला था। तो इदारा अगर फैसला करेगा तो पाकिस्तान में भी मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उसको रजिस्टर किया जा सकता है। फौज की इतनी अमलदारी है, इतना उसका फैलाव है, इतनी उसकी कुव्वत और ताकत है, और फिर उसकी तैयारी के लिए वो इतना एहतमाम कर लेती है उससे पहले कि उसकी नाकामी के तकरीबन चांसेस नहीं मिलते।
अच्छा,
बात यह है कि ये जो इस मॉडल में एक अहम बात जिससे मैं जिक्र क्विकली करना चाहता हूँ ये है कि तुर्की में जो सियासी जमात पर इख्तदार है
जी,
वो बड़ी मुनज्जम जमात है। उसका एक बाकायदा एक इंतजाम है ट्रेनिंग का, उसके मैं खुद जाके देखने का इत्तफाक हुआ है उनके हेड ऑफिस में। उनका एक बहुत बड़ा ऑफिस है, बड़ा मुनज्जम सा ऑफिस है, वहाँ पे उसकी सैकड़ों की तादाद में उसके ऑफिस बेरर्स है जो वहाँ बैठते हैं, कुल वक्त की मुलाजिम है जो उनकी जमात को मुनज्जम रखते हैं और पूरे मुल्क में मुनज्जम है। तो जमात को मुनज्जम होने की वजह से लोगों को मोबिलाइज करना और लोगों को हर वक्त कनेक्ट रहना ये मुमकिन हो सका है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो हमारी सियासी जमातें रूलिंग है खासतौर पर मरकज में वो मुनज्जम नहीं है, उसके इंतखाबात ही नहीं होते, साल आ साल गुजर जाते हैं, उसकी सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग नहीं होती। तो इसलिए मेरे ख्याल में लोगों को मोबिलाइज करना उनके लिए इतना मुमकिन नहीं होगा।
अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये तो हमने उसके असबाक के हवाले से बात की है कि जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका जाहिर है कि एक सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी करते हैं, क्या उनके कॉन्स्टिट्यूशन में फौज का कोई रोल स्पेसिफिकली रखा गया है?
देखिए, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में मेरी महदूद मालूमात के मुताबिक एक जमाने में तो उनका एक बड़ा वाज़े किस्म का रोल था और फौज उस रोल का इस्तेमाल भी करती रही है, लेकिन एकेपी के बसर इकतदार आने के बाद ये दस्तूर की ये पोजीशन नहीं है। न सिर्फ दस्तूर की ये पोजीशन नहीं है कि अब फौज का वो आईनी दस्तूरी रोल खत्म हो गया है, बल्कि उसके जो इंतजामी मामलात है उसके अंदर भी बड़ी तब्दीली आई है। एक जमाने में कौमी सलामती काउंसिल वहां का एक ऐसा मुख्तदर इदारा होता था जिसकी सदारत सदर तुर्की के साथ साथ तकरीबन को चेयर होते थे जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस थे। अब वो बहुत ही कमजोर इदारा हो गया है और अब उसके पास वादा इख्तियार रहे हैं और उसकी सदारत अब में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है उसके एक रुकन है, उसकी को चेयर नहीं है। तो इसलिए फौज के पास ना तो अब वो दस्तूरी इख्तियार है ना अमलन उनके पास अब वो कम तराक है, और दो तीन केसेस में उनके लोगों को जिस तरह से पकड़ा गया है और उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए गए हैं
और कार्रवाइयां की गई
जी, जिस तरह जेल में डाला गया है, उनको सजा बकायदा दी गई है, कन्विक्ट किया गया है। तो उसके बाद फौज इस पोजीशन में पहले वाली पोजीशन में नहीं है, दस्तूरी तौर पर भी और अमली तौर पर भी, कि वो कोई इस किस्म की मुदाखलत कर सके। कमजोर पोजीशन में है, लेकिन इसके इम्कान को टोटली रूल आउट किया जा सकता है। ये हमने चंद दिन पहले की नाकाम बगावत ने वाजे किया है कि इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता।
अच्छा, एक बात जी और बताइए मुझे कि जैसा कि आप जानते हैं, आपने जाहिर है कि देखा भी होगा सूरत हाल को, कि एक बड़ी मजबूत सी हुकूमत थी वहां पर और ऐसा लगता था कि बजाहिर बिल्कुल टोटल उनकी ग्रिप है, तो आपके तज्जिये के मुताबिक वो कौन से फैक्टर्स थे जिनकी बुनियाद पर ये नाकाम सही लेकिन बगावत तो हुई और अब इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हो रही हैं? क्या इसके नतायज कुछ एडवर्स निकल सकते हैं हुकूमत के खिलाफ?
निजाम में जो मजबूत कोट अनकोट मजबूत हुकूमतें होती हैं ये बाज़कात अपने लिए सबसे बड़ा खतरा खुद ही बनती है। जमहूरियत में मजबूती अवामी ताईद को ही सिर्फ कहा जाना चाहिए। इख्तियारात अगर आप अपने हाथ में ले लें اور بہت سے لوگوں کے خلاف اپنے اقدامات کر لیں تو وہ مضبوطی کی علامت نہیں ہوتی, وہ کمزوری کی علامت ہوتی ہے. اور چند دن پہلے کی ناکام بغاوت نے یہی پیغام دیا ہے کہ اگرچہ صدر مملکت صدر ترکی اور ترکی کی جو موجودہ حکومت ہے وہ بظاہر بہت مضبوط لگتی تھی, لیکن انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے تھے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف, صحافت کے اندر مختلف جو اخبارات اور جو الیکٹرانک چینلز ہیں ان کے گروپس کے خلاف, اور عدلیہ میں جو لوگ ان کے خلاف تھے ان کے خلاف. تو یہ ایسے اقدامات تھے جن کی وجہ سے یہ ضبط لگتا تھا, بظاہر تو ان کو مضبوطی حاصل ہو رہی تھی لیکن حقیقتاً معاشرے کے اندر ان کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ کا بھی احساس ہو رہا تھا. تو میرے خیال میں یہ جب تو حکومت اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط کر دیتی ہے اور مخالفین کو بالکل مجبور اور خاموش کر دیتی ہے تو حقیقتاً وہ اپنے آپ کو کمزور کر رہی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ انہوں نے پاپولر ول کے ساتھ پاور میں آنے کے باوجود بہت سے ایسے اقدامات کیے جو اپوزیشن کو کمزور کریں, صحافت کو کمزور کریں, مخالفین کا گلا بند کریں اور اس کے نتیجے میں پھر اپنے آپ کو مضبوط پیش کریں. تو یہ مضبوطی نہیں, یہ کمزوری کی علامت.
بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب, آپ نے زحمت فرمائی. اور ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر ترکی سے موجود ہیں جناب فرقان احمد صاحب. فرقان صاحب جو بتائیے کہ اب کیا ہے لیٹسٹ صورتحال اس وقت وہاں پر.
لیٹسٹ صورتحال تو یہ ہے کہ اس وقت تک جو ہے وہ حکومت نے اپنی مکمل جو ہے رٹ قائم کر لی ہے اور ہر طرف جو ہے اس وقت جو ہے سکون ہے اور کسی قسم کی کوئی افراتفری کا کوئی عالم دکھائی نہیں دیتا. عوام جو ہے بڑے پرسکون ہے, رات انہوں نے ایون جو ہے وہ جشن منایا ہے. جشن اس لیے منایا ہے کہ انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کے لیے راستے جو ہے وہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. ایسا اب کوئی چانس نظر نہیں آتا کہ آئندہ کوئی بھی فوجی جو ہے وہ اس قسم کی حرکت کر سکے. ہاں البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس حکومت تھوڑی سی جو ہے وہ ہل ضرور گئی ہے, لیکن اب حکومت کے لیے ایک نادر موقع ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے اور جمہوریت کو پھلنے پھولنے دے اور جو ہے حزب اختلاف اس کو بھی موقع فراہم کرے کہ وہ بھی اس کے ساتھ مل کر چلے. جی
اچھا, دوسرے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اب صورتحال بنی ہے تو جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ بڑے پیمانے پر ججوں کی اور فوجی افسروں کے جوانوں کی گرفتاریاں, چلیے فوجی افسروں کی گرفتاریاں تو قابل فہم ہے کہ انہوں نے بغاوت کی جو ناکام ہوئی, لیکن یہ ججوں کو جو گرفتار کیا جا رہا تھے بڑے پیمانے پر, اس کا کیا سبب ہے؟
ہاں جی ہاں, اس کو یہ اس لیے یہ کیا جائے جوڈیشری میں اور پولیس میں اور فوج میں. فوج میں پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ فیض اللہ گلن کے جو ہے ساتھی وہ آئے ہیں, جبکہ پولیس میں اور جوڈیشری میں تقریباً پچھلے 5-10 سال سے جو ہے فیض اللہ گلن کے جو ساتھی تھے انہوں نے مکمل طور پر اپنی گرفت قائم کی ہوئی تھی. حکومت بڑی کوشش کر رہی تھی کہ ان کا صفایا کیا جا سکے, لیکن صفائی کرنا کوئی آسان کام نہیں کیونکہ دونوں کی جو تھنکنگ ہے, دونوں کی جو سوچ ہے, دونوں کی جو تھاٹس ہیں وہ ایک جیسے ہیں, دونوں کے درمیان فرق کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس لیے حکومت کو مشکلات پیش آ رہی تھی کہ ان کی صفائی کیسے کی جائے, ان کو کیسے وہاں سے نکالا جائے. حکومت آہستہ آہستہ ان کو نکالتی تو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے ابھی بھی کافی تعداد میں جوڈیشری میں اور پولیس میں جو ہے وہ فیض اللہ گلن کے جو ساتھی ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں, وہ اس کا پرچار کر رہے ہیں, وہ مختلف طریقوں سے آگے بڑھتے ہیں, اپنی پوزیشن کو بہتر بناتے ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے پچھلے 5-10 سال سے چلا آ رہا ہے اور ابھی تک اس پر مکمل طور پر قابو نہیں پایا گیا. جی
اچھا, ایک سوال اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض مبصرین یہ بھی بات کہتے ہیں کہ اس ناکام انقلاب کے بہانے حکومت جو ہے وہ اپنے مخالفین کا, جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں, جو جوڈیشری میں ان کے مخالفین ہیں, ان کا صفایا کر رہی ہے. یہ بات کس حد تک درست ہے؟
ہاں بالکل صحیح فرما رہے ہیں, اپوزیشن کا بھی یہی خیال ہے اور دنیا کے مختلف ممالک کی طرف سے بھی یہی رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے کہ رجب طیب ایردوان کو یہ موقع مل گیا کہ وہ اپنی جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اتھارٹی قائم کریں. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر رجب طیب ایردوان جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی جسے آگ پارٹی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے, اگر ووٹ ملتے ہیں تو رجب طیب ایردوان ہی کو ملتے ہیں. اگر آج آگ پارٹی میں یا جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی میں رجب طیب ایردوان نہیں ہے تو یہ پارٹی جو ہے وہ مکمل طور پر فیل ہو جائے گی. کوئی ابھی تک ان کا کوئی جانشین بھی نہیں ہے, یا اگر پارٹی دیکھیے اس کو اس وقت رجب طیب ایردوان کا 52% کے قریب ابھی بھی ووٹ حاصل ہے, جبکہ یہ جو اختیار الحسن جو ناکام کوشش کی گئی ہے اس سے لگتا ہے یہی ہے کہ ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا. اور اس مہینے اگر جب اگر سروے کے نتائج سامنے آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کو 60% کے قریب قریب جو ہے وہ عوام کی تائید حاصل ہوگی, یعنی ان کی تائید میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ جو ہے تختہ اڑانے کی ناکام کوششیں مزید ان کو مضبوط بنانے کی طرف گامزن کر دیا ہے. جی
اچھا, ایک آخری سوال, اب یہ بتائیے کہ نیٹو کا رخ بھی ہے ترکی, اور ظاہر ہے کہ نیٹو کے لیے بڑا امپورٹنٹ ملک ہے, تو اس ناکام انقلاب کی کیا صورتحال بنی اور نیٹو پر اس کا کیا اثر پڑا, یا کس طرح سے اس تعلق کو افیکٹ کیا اس ناکام انقلاب نے؟
ہاں جی, صحیح فرما رہے ہیں. نیٹو جو ہے, ترکی جو ہے نیٹو کے تقریباً بڑے ممالک میں سے ایک ہے. جو فوج جو ہے وہ نیٹو کی فوج جو ہے زیادہ پاور ترکی, امریکہ کے بعد جو ہے وہ ترکی کا وہ آتا ہے, نمبر آتا ہے. اور دیکھا جائے تو ترکی نے ہمیشہ جو نیٹو ابتدا ہی سے نیٹو میں جو اپنی گرفت بھی قائم کیا رکھی ہے. اب جو خاص طور پر جو ہے صدر اوباما جو افغانستان میں, آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان میں اگر کسی ملک کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے تو وہ صرف ترکی کی نیٹ فوجیوں کو ہی حاصل ہوئی ہے. باقی کسی کو وہ اس محبت سے پیار سے وہاں پہ کبھی بھی کوئی اتنی پذیرائی سے نہیں دیکھا گیا جس طریقے سے ترک فوجیوں کے ساتھ انہوں نے محبت شفقت سے پیش آتے ہیں. وہ یہ دکھا رہے ہیں وہ افغانستان میں نیٹو وہاں پہ کامیاب رہی تو ترکی کی وجہ سے کامیاب ہے, باقی ممالک میں جتنے بھی نیٹو کے آپریشن ہوتے ہیں وہاں پر ترکی کا لازمی طور پر رول ہوتا ہے. ترکی کے بغیر نیٹو جو ہے وہ مکمل نہیں, نہ ہی مکمل رہ سکتی. اس لیے وہ نیٹو والے مجبور ہیں کہ ترکی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتے رہیں, اور ترکی کی فوج کو وہ زیادہ مضبوط دیکھنا بھی نہیں چاہتے. ترکی کی فوج کو ایک خاص حد تک رکھنا چاہتے ہیں. اور رجب طیب ایردوان کی بھی کوشش یہی ہے کہ نیٹو کے جو فوجیوں کو ایک خاص حد تک ان کو زیادہ پاور نہ دی جائے, حکومت کے اندر ان کو رکھا جائے. جی
بہت شکریہ فرقان احمد صاحب آپ کا. اور سامعین, اب ہم ایک بریک لیں گے, اور بریک لینے کے بعد پھر ہم گفتگو کو اپنے اگلے موضوع کی جانب لے جائیں گے. اگلے سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے فرانس میں ہونے والے دہشت گردی کے حملے کے حوالے سے, اور اس پر ہم ماہرین سے گفتگو کریں گے. لیکن پہلے ایک بریک لیں گے, اور اس بریک کے بعد پھر آگے بڑھیں گے.
آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
ویلکم بیک. اور سامعین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ترکی کے انقلاب کے بعد آج بھی ساری دنیا میں تقریباً دوسرے نمبر پر وہی خبر رہی جو دو تین روز قبل فرانس میں جو پیش آئی تھی, یعنی دہشت گرد حملہ جس میں 84 افراد اس دن ہلاک ہو گئے جب فرانسیسی قوم اپنا یوم آزادی منا رہی تھی. ایک ٹرک ڈرائیور نے اپنا ایک بہت ہیوی ٹرک جو تھا وہ چڑھا دیا اور 84 افراد مر گئے اور تقریباً 200 سے زیادہ زخمی ہوئے. پولیس نے اس سلسلے میں 2 افراد کو اور گرفتار کر لیا ہے, اور اب گرفتار شدگان کی تعداد 7 ہو گئی ہے. ادھر اس ڈرائیور محمد الحوائج کی بیوی کو, جس کو انہوں نے حملے کے بعد گرفتار کر لیا تھا, جو اس کے 3 بچوں کی ماں بھی ہے, رہا کر دیا گیا ہے. ہم گفتگو کریں گے کہ یورپ اس صورتحال سے کس طرح سے ڈیل کر رہا ہے, اور آئندہ کے لیے اس کی کیا لائحہ عمل ہو سکتا ہے, کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے. خالد فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, یورپ بیسڈ جرنلسٹ ہیں پاکستانی. یہ بتائیے خالد فاروقی صاحب, اب کیا صورتحال ہے؟
صورتحال وہاں نیس میں مسلسل لوگ اس مقام پر جا رہے ہیں, اس شاہراہ پر جا رہے ہیں, بولیوارڈ جسے فرانسیسی میں کہتے ہیں, جو نیس کے سمندر کے میڈیٹیرین کے بالکل سامنے ہے. تو ظاہر ہے کہ لوگ اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں, افسوس کا اظہار کر رہے ہیں, اور ایک بار پھر جو رہنما ہیں یورپ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی میں مزید اضافہ کیا جائے گا. لیکن لوگوں کا سوال یہ ہے کہ وہ خود بولیوارڈ خود بہت زیادہ محفوظ شاہراہ تھی, وہاں پر ہر جگہ 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 پولیس کے دستے موجود تھے, مسلح دستے موجود تھے ہر قسم کی, چاہے اس سے زیادہ اس تفریح مقام کو کبھی بھی جو ہے وہ تحفظ فراہم نہیں کیا گیا, سیکیورٹی نہیں کی گئی جتنی سیکیورٹی وہاں آلریڈی موجود تھی. لیکن اس طرح ایک جو ہے وہ خودکش ٹرک ڈرائیور کا آ جانا اور 2 کلومیٹر تک لوگوں کو کچلتے ہوئے وہ گزر گیا, اور جو قیامت لوگوں پر وہاں تفریح کرنے گئے ہوئے تھے یا جو ہے وہ چھٹیوں پر گئے ہوئے تھے ان پہ گزر گئی. تو فرانس جو ہے وہ یہ ایک بار پھر جس طریقے سے سانحے سے دو چار ہوا ہے اور یہ فرانس کی سرزمین پر یہ تیسرا جو ہے وہ دو سال کے اندر اندر
بڑا حملہ ہے جی.
بہت بڑا حملہ ہے. چارلی ایبڈو ہوا, پھر 13 نومبر ہوا, اور اب یہ حملہ لوگوں نے جو ہے وہ بہرحال اس سے زیادہ سیکیورٹی بے بسی کا ایک عالم ہے یہاں کے سیکیورٹی فورسز کے لیے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آخر شہری آزادیوں کو اور پوری جمہوری نظام کو برقرار رکھتے ہوئے, لوگوں کی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے کس طرح اس سے نپٹا جائے, یہ ایک بہت بڑا سوال.
اچھا ہاں, یہ میں اصل میں میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا, میں نے آغاز میں بھی یہی بات کہی تھی کہ یورپ خاص طور پر اب کس طرح سے اس کو ڈیل کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنا چاہتا ہے.
جو یہاں پر قانون سازی کی تجاویز آ رہی ہیں اس میں ایک طرح سے بہت ساری شہری آزادیوں پر ضرب کاری لگے گی. اس میں یہ تجویز بھی آ رہی ہے کہ یہ جو لوگ اس قسم کے ہیں, چاہے وہ پیدا یہاں ہوئے ہوں اور جو ان کے والدین اگر کسی دوسرے ملک سے تعلق رکھتے ہیں, اگر تیونس سے تعلق رکھتے ہیں, الجیریا سے, پاکستان سے, کہیں سے تعلق رکھتے ہیں, تو ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ یہاں سے ڈیپورٹ کرنے کی تجویز ہے. تو اس قسم کا ایک تجویز آ رہی ہے جو کہ ناقابل تصور یورپ میں رہی
اس سے
ہے
پہلے جی.
کہ ان کو کہاں بھیجا جا سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوگا کہ جیسے 11 سپٹمبر کے یہاں کے بعد امریکہ میں جو قوانین بنے تھے اس قسم کے اگر یہاں پر قوانین کو متعارف کرایا جاتا ہے تو یورپ کا جو ایک ماڈل ہے جمہوریت کا, آزادی کا, شہری آزادیوں کا, انسانی حقوق کا, ظاہر ہے کہ اس کو بہت زیادہ شدید دھچکا لگے. لیکن آخر انٹیلیجنس ایجنسیز کریں کیا, یہ پورے پورے نیبرہڈ ہیں, پورے پورے علاقے ہیں, یہاں پر 25 ملین مسلمان رہتے ہیں اور سب سے زیادہ جو ہے مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ مارسائی سے لے کر نیس تک ہے, اس میں تلوز بھی آتا ہے, اس میں مارسائی بھی آتا ہے, اس میں اور علاقے بھی آتے ہیں. یہ جو 200 کلومیٹر کی پٹی ہے جنوبی فرانس کی, اس میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہیں, ان کی بڑی بڑی آبادیاں ہیں, ان پر انٹیلیجنس ایجنسیز کس طرح قابو پائیں کہ ان کے درمیان یہ دہشت گرد موجود ہیں. یہ ایک بہت بڑا
اصل میں جو سب سے بڑا سوال جو آپ نے بھی جس کا تذکرہ کیا وہ یہی ہے کہ جو یورپ کا ایک ٹریڈیشنل پوسچر ہے کہ شہری آزادیوں کو برقرار رکھا جائے, قانون کی حکمرانی بھی رہے, تو کس طرح نپٹا جائے. ہمارے ساتھ اس وقت تو مانچسٹر سے سید علی مصفی صفوی صاحب ہیں, پاکستانی جرنلسٹ ہیں, انگلینڈ بیسڈ. مصفی صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا مطلب یورپ کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے؟
جی, بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا, میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں لیا مجھے اور مجھ ناچیز کی رائے جاننے کی کوشش کی. میں صرف اتنا کہوں گا کہ مسلمانوں کو آباد ہوئے ہوئے پورے یورپ کے اندر, انگلینڈ کے اندر, یورپ کے اندر کئی عشرے گزر چکے ہیں اور اب یہاں پر ان کی تیسری نسل آباد ہے. تو یہ کہنا کہ ان کو یہاں سے بے دخل کیا جائے تو یہ تو ممکنات میں سے نظر نہیں آتا.
صحیح.
جو یہاں کے بورن ڈیڈ ہیں, جو یہاں پیدا ہوئے ہیں, جن کا کلچر یہاں کا ہے, جن کو پاکستان سے, ہندوستان سے کوئی تعلق اب نہیں ہے, ٹوٹے ہوئے ان کی دوسری نسل آ چکی ہے.
جی.
تو یہ بے دخل کرنا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اصل مقاصد اس کے کچھ اور اس کے پیچھے نظر آتے ہیں, وہ یہ کہ ایک پوری دنیا میں جو ایک مسلم ہیٹریڈ ایک چل رہا ہے اس میں مبتلا کر کے صرف مسلمانوں کو تنگ کرنا اور ان کو اذیت سے مقصود ہے. اب معاملہ اس میں مسلمانوں کو آگے آنا ہوگا اور ایک کردار ادا کرنا ہوگا اپنا, کہ سب سے پہلے جہاں سے یہ معاملات ہوتے ہیں اور کہیں بھی کچھ ہوتا ہے تو اس میں ایک مسلمان پکڑ کے سامنے لایا جاتا ہے کہ صاحب یہ انوالو تھا اور اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور وہ اس طرح کی ہیں, وہ اس تنظیم سے وابستہ ہو گیا, یہ ہو گیا. ان چیزوں پر ہم نے اپنے اکثر کام کرنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنے لوگوں کو ان کے قریب ایسے لوگوں کے جانے سے روکیں جو کہ بظاہر جن کے نام مسلمانوں جیسے ہیں اور وہ جو کہ اسلام کی پیٹ پہ چھرا گھونپ رہے ہیں اور اسلام کی سراسر تعلیمات کے منافی کام کر رہے ہیں.
صحیح.
تو سب سے پہلے ہم نے اپنی مسجدوں پر دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر کون سے امام ہیں اور وہ اوریجنلی کہاں سے آئے ہیں, آیا وہ مسلمان ہیں کہ بھی نہیں ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کسی بہت بڑی ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے فارغ التحصیل ہو, نہ مسلمانوں جیسا ہو, بڑی سداری ہو, سر پہ امامہ بھی ہو, مگر وہ مسلمان نہ ہو اور وہ باقاعدہ احتیاط کے خلاف کام کر رہے ہیں اور بھڑکا رہے ہیں لوگوں کو.
اچھا,
تو ہم نے ایسی جگہ پر جہاں پر کسی بھی فرقے کے لیے تکفیر کا عمل قرار دے کے کسی کو بھی کسی کو کافر کہیں یا گمراہ کہیں, تو ایسے ہم نے امام کو تقریر نہیں کرنے دینی, اور اگر ہم طاقت میں نہیں ہے کہ ہم اس کو روک سکیں تو کم از کم وہاں سے اپنا راستہ ضرور مختلف دینا چاہیے, اس طرح سے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو بچانا ہوگا.
صحیح. اچھا, ہمیں جوائن کیا ہے لندن سے بیرسٹر امجد ملک صاحب نے. امجد ملک صاحب یہ فرمائیے, ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے, خالد فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور صفوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کہ اس وقت جو صورت حال ہے یورپ, اس وقت شوق کے عالم میں ہے. فرانس کے اوپر 3 حملے ہوئے ہیں 2 سال کے اندر, اتنے بڑے بڑے اور بھی مقامات پر ہوئے ہیں, تو کیا کوئی اس قسم کی تھنکنگ یورپ میں ہے کہ اس صورت حال سے ڈیل کرنے کے لیے کیا پلاننگ کی جائے, کیا حکمت عملی اختیار کی جائے؟
بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ فرانس کے جو پہلا حملہ تھا اس کے بعد ہی یہ پیش قدمی کی جانی چاہیے فرانس میں, کیونکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور رابطہ اور اٹیک اور ٹارگٹ بھی وہی بنے ہیں. میرے خیال میں آئسس کی جو پیش رفت تھی جو ریڈیکلائزیشن کے سلسلے میں, میں یہ نہیں کہتا ان کو کریڈٹ لینا چاہیے, لیکن برطانیہ نے کافی حد تک ریڈیکلائزیشن انویژن کو اس کا سامنا کیا, اس کا مقابلہ کیا اور کرٹیل کیا اس کو, کمیونٹی پارٹنرشپ کے ذریعے, نیشنل سیکیورٹی فورس کے ذریعے اور انسداد دہشت گردی کے جو یونٹ ہیں ان کے ذریعے. فرانس میں ایسی کاروائی میں ابھی تک دیکھ نہیں پایا. فورس کا تو اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اب 1,00,000 سے زیادہ بڑھ گئی ہے, 12,000 اور لوگ آ رہے ہیں, لیکن ابھی تک جو انویژن ہے جو آئسس کی جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ینگ مسلم اسکول یونیورسٹی گوئنگ برین واشنگ ڈن, اور ان کو پرپیٹریٹ بنانا, پھر ان کو ہینڈل کرنا, اور ان کے ماسٹر مائنڈ دور بیٹھے ہیں اور پیسے کی فراوانی, میرے خیال میں وہ ابھی تک اس لیول پہ ٹیکل نہیں ہوئی. اس کے لیے یورپ لیڈ اور گڈ پریکٹس جن ملکوں میں ہے ان کے ساتھ مل کے یہ میرے خیال میں کوشش کی جانی چاہیے, اور اس میں یہ ایک کمیونٹی, یہ کمیونل انٹرنیشنل مسئلہ ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کا مسئلہ ہے, یہ اکیلا فرانس کا مسئلہ نہیں ہے. اور میرے خیال میں اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو دائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں, جو شدت پسند ہیں, جو ایکسٹریمسٹ ہیں, وہ پھر جیتنا شروع ہو جائیں گے. مثلا اس طرح ایکسٹریم میجرز لیے جانے شروع ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے جو ہیومن رائٹ جو ایشوز ہیں وہ مس ٹریٹمنٹ, سٹاپ اینڈ سرچ اور وکٹمائزیشن وہ بڑھنی پھر شروع ہو جائے گی. اور ویسے پہلے بھی لی پین جو ہے وہ لیڈ لے رہی ہے فرانس میں, تو جو شدت پسند جو جماعتیں ایکسٹریم ویو رکھتی ہیں ان کا پھر آگے بڑھنے کا خطرہ ہے, جو میرے خیال میں کلوژن کو اس کی طرف ہمیں لے جائے گا. سو میرے خیال میں یورپین لیڈ ایک پراپر جوائنٹ انٹیلیجنس اور اس کے ذریعے گڈ پریکٹس جہاں ہے ان کے ساتھ مل کے اس کا انسداد کرنے کی اشد ضرورت ہے. ابھی تک آئسس انفلٹریٹ کر رہا ہے ینگ مائنڈز, ینگ لوگوں کو, اس کو روکنے کے لیے ہما جہتی تحریک کی ضرورت ہے.
اچھا, خالد فاروقی صاحب, امجد ملک صاحب نے جس بات کی طرف نشاندہی کی ہے, میں اصل میں اسی سلسلے میں آگے ایک قدم بڑھ کے آپ سے یہ سوال کروں گا کہ یہ خالی فرانس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ یورپ کے کسی بھی ملک کا ہو سکتا ہے, امریکہ میں ہو سکتا ہے, ایشیا میں ہو سکتا ہے, کہیں بھی ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ جس طرح سے دہشت گرد اپنی رٹ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے. اور اب تک ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ لا انفورسمنٹ, اس کے دوسرے پہلو بھی ہیں, اس کے اکنامک پہلو بھی ہیں, سوشل پہلو بھی ہیں, ان کی طرف کبھی توجہ نہیں دی جاتی, اس کا کیا سبب ہے؟
اصل بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا فورن پالیسی ایشو بھی ہے, جو مغرب کی خارجہ پالیسی ہے اس پر بھی, اس میں بھی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے. یہ ملک صاحب نے جو بات کی ہے ڈی ریڈیکلائزیشن کی, اس کے متعلق بہت سارے پروگرام یہاں موجود ہیں اور یورپ میں کرنے کی انہیں کوشش کی جا رہی ہے. ظاہر ہے کہ برطانیہ نے بالخصوص اسے بہت افیکٹولی کیا ہے, کیونکہ برطانیہ میں جو لوگ ہیں اور جو ریڈیکلائزیشن کی طرف گئے وہ اس کمیونٹی سے ہیں جس کمیونٹی کی ایک بہت بڑی ریپرزنٹیشن ہے پارلیمنٹ میں. یعنی جو پاکستانی کمیونٹی ہے برطانیہ میں جو ریڈیکلائزیشن کی طرف وہاں سے جو لوگ گئے, ایک تو ان لوگوں کو جو القاعدہ میں گئے اور داعش میں گئے انہیں, ان کے لیے ایک جامع پروگرام بنایا گیا, اور ان کو کمیونٹی لیڈرز کے علاوہ جو ممبران اراکین اسمبلی ہیں, پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, ہاؤس آف لارڈ کے ممبرز ہیں, تو پاکستانی کمیونٹی اس کمیونٹی کی بہت بڑی ریپرزنٹیشن ہے. لیکن فرانس میں ایسا ہے نہیں, اور فرانس میں اس طریقے کا نیٹ ورک موجود نہیں ہے جس طرح برطانیہ میں ہے. یہ کمزوری ہے فرانس کے نظام میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرانس کیونکہ بہت زیادہ لبرٹی، اکویلٹی اور فرٹرنیٹی کی بات کرتے ہیں وہ، تو اس وجہ سے انہوں نے اس طریقے کا سرویلنس نظام بھی نہیں بنایا کمیونٹیز کے اوپر. ملک صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایم آئی فائیو اور اسکاٹلینڈ یارڈ کس طریقے سے سرویلنس کا ایک منظم اور جامع نظام برطانیہ میں موجود ہے، جو کہ فرانس میں اس طرح ہے نہیں. انہوں نے تو اس لیے یہ بات بالکل ان کی درست ہے کہ ہم ایک ڈی ریڈیکلائزیشن کے پروگرام کی طرف جائیں، لوگوں کو تو نیٹ ورک کے ذریعے انوالو کریں. لیکن دوسری جو میں ایک اہم بات ہے، میں نے ان تمام علاقوں کا، سینٹ ڈینیس ہو، مولن بیک ہو، اس طرح کے جتنے بھی علاقے ہیں جہاں کنسنٹریشن ہے غیر ملکیوں کا اور خاص طور پہ مسلمانوں کا، وہاں پر جو ایک ڈپریویشن کی صورتحال بھی ہے، اکثریت میں لوگ بے روزگار ہیں. اس کے علاوہ ان علاقوں میں جو بلدیاتی سروسز ہیں، جو میونسپیلٹی کی سروسز ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ ودرا کر لی گئی ہیں. ایک تو خود ان کمیونٹیز کے اندر وہ سیوک سینس نسبتاً کم موجود ہے، اور دوسری طرف جو رویہ ہے انتظامیہ کا وہ بھی درست نہیں ہے. تو یہ امالگمیشن ہے ایک ایک طرح کی وہاں پر
مختلف ایشوز کا. جی
جی جی. تو اس وہ سارا ایک کمپلیکس نظام بن گیا ہے. یہاں پر مولنبیک میں جو برسلز میں جو پلان لایا گیا ہے، کینال پلان اسے کہتے ہیں، اس میں بھی یہی تجاویز دی گئی ہیں کہ ان علاقوں کی ڈپریویشن کو کم کیا جائے، انہیں انٹیگریٹ زیادہ کیا جائے، نوجوانوں کے لیے نئے پروگرام شروع کیے جائیں. لیکن جو انٹرنیٹ ہے، جو کہ سب سے بڑا اس وقت ایک سورس ہے ریڈیکلائزیشن کا، انتہا پسندی کا، انٹرنیٹ کے ذریعے جو کچھ، اس پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پر قوانین لانے کی ضرورت ہے تاکہ اس سے بچوں کو، نوجوانوں کو بچایا جائے، اور دوسری طرف ان نوجوانوں میں یہ احساس دلایا جائے کہ یہ یہاں کے شہری ہیں، ان ملک، ان لوگوں کا مستقبل یہاں سے وابستہ ہے. تو یہ پروگرام ظاہر ہے شروع کرنے کی ضرورت ہے.
بہت شکریہ جناب خالد فاروقی صاحب، بیرسٹر امجد ملک صاحب، سید علی مصفی صفوی صاحب، تینوں صاحبان کا بہت شکریہ. سامعین، ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ویلکم بیک سامعین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے پالیسی ساز اور قانون ساز اس طریقہ کار کے بارے میں بڑی الجھن کا شکار ہیں جو بقول ان کے امریکہ نے حال ہی میں اسلام آباد کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں اختیار کیا ہوا ہے. متضاد نظریات سامنے آ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں پاکستانی سینٹ کے چیئرمین نے پاکستان کی امور خارجہ کے مشیر سے کہا ہے کہ وہ اس بارے میں حکومت پاکستان کی جو پالیسی ہے اس سے ایوان کو آگاہ کریں. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، اور اس سلسلے میں کبھی بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان گڈ اور بیڈ طالبان میں تفریق کرے، اس سلسلے کو ختم کر دے. پھر دوسرے تیاروں کا بھی مسئلہ تھا، وہ بھی الجھا ہوا ہے. ابھی حال ہی میں امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے باسر چیئرمین سینیٹر جان میکین نے بھی پاکستان کا دورہ کیا ہے، لیکن ان تعلقات میں نرمی گرمی، اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور یہی وہ موضوع ہے جس کے بارے میں سینٹ کے چیئرمین، پاکستانی سینٹ کے چیئرمین یہ چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کے جو امور خارجہ کے مشیر ہیں سرتاج عزیز صاحب، وہ سینٹ میں آئیں اور وہاں پر آ کر یہ آگاہ کریں سینیٹروں کو اور قانون سازوں کو کہ حکومت پاکستان کی اپنی پالیسی سلسلے میں کیا ہے. ہم گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر ہوں گے جناب اویس لغاری صاحب جو چیئرمین ہیں پاکستان کی قومی اسمبلی کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے، ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جو کہ ایک ممتاز تجزیہ کار ہیں، اور یہاں واشنگٹن سے مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جن سے ہم گفتگو کریں گے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں، جس نوعیت کا اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، اور آج کی خبر بھی آپ نے سنی ہوگی کہ پاکستان کے سینٹ کے چیئرمین نے یہ کہا ہے پاکستان کی امور خارجہ کے مشیر سے کہ وہ آ کر وضاحت کریں کہ یہ جو بیانات آ رہے ہیں امریکی قانون سازوں کے ان کا مطلب کیا ہے, یہ اتار چڑھاؤ کیا ہے, اور پاکستان کے ساتھ یہ مشروط کاروبار کیوں ہے, کیا کہتے ہیں آپ اس سلسلے میں؟
دیکھیے, آپ کو تو معلوم ہے کہ تمام ممالک جو ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں. اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان مقاصد میں کافی ڈفرینسز پائے جاتے ہیں, کانفلکٹ پایا جاتا ہے, تو ایسی کنڈیشن میں یہ کہ ایک نارمل سی بات ہے کہ ملک اپنی اپنی پوزیشن کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے نئے نئے فیصلے اور اپنی نئی نئی پوزیشن کو سامنے رکھیں گے. اب ظاہر ہے کہ ایسی کنڈیشن میں انتہا پسند لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو جو پاکستان جو امریکہ کی حکمرانی میں ہوا اس میں زیادہ تر جو لوگ تھے وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں, وہ زیادہ تر انتہا پسند تھے جو کہ پاکستان کے بہت پہلے سے مخالف رہے ہیں, خاص طور پر پاکستان اور افغانستان کی پالیسی سے متعلق. اب ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا رہے گا, ان کے کچھ اثرات ضرور ہوتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسی بنانے پر, لیکن اتنے اہم اثرات نہیں ہوتے جتنے کہ ہم امید کرتے ہیں یا ایسیوم کرتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے جتنی دی جا رہی ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ تمام دنیا میں ہر وقت معاملات بدلتے رہتے ہیں, اب جو ترکی میں ہے اس کے بعد بھی جو اثرات پیدا ہوں گے اس کے اثرات پاکستان اور افغانستان میں بھی دیکھے جائیں گے. تو ایسی کنڈیشن میں یہ جو انٹرسٹ ہوتے ہیں چاہے وہ قائم رہیں, لیکن ان کو انٹرسٹ کو جو حاصل کرنے کے طریقے ہوتے ہیں وہ بدلتے چلے جاتے ہیں. اس لیے جو امریکہ کی سب کمیٹی میں ڈسکس ہوا اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے دینے کی جتنی دی جا رہی ہے. یقیناً پاکستان کو چاہیے کہ اپنی سینٹ میں جو کہنا چاہتے ہیں اور جو کمپلینٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, لیکن یہ امید رکھنا کہ ان کی اس قسم کی ڈسکشنز کے بعد امریکہ کی پالیسی بدل جائے گی یہ غلط فہمی کی بات ہوگی.
اصل میں جو میرا ایک سوال بنیادی طور پر آپ سے, ظاہر ہے کہ آپ امریکہ کے جو طریقہ کار ہے, ورکنگ سسٹم ہے
جی,
اس سے بھی آ گئے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ باتیں ابھی تک قانون سازوں کی طرف سے آ رہی ہیں, امریکن گورنمنٹ یا وائٹ ہاؤس کے سلسلے میں کوئی واضح سٹینڈ نہیں لیا ہے. تو کیا مطلب یہ بات واضح طور پر کہی جا سکتی ہے کہ ابھی تک کوئی چیز فائنل نہیں ہے؟
نہیں, ابھی تک سچ میں کوئی فائنل نہیں ہے. دیکھیے یہ جو پالیسیز بنتی ہیں یہ فلوئڈ ہوتی ہیں اور بدلتی رہتی ہیں, آبجیکٹو سے جو ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک طریقے سے قائم سمجھا جاتا ہے, پالیسیز بدلتی ہیں. اب اس کو دیکھتے ہوئے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ پالیسیز بدلنے کے لیے جسے کہتے ہیں کہ یہ انفلوئنسز استعمال کیے جا رہے ہیں, یہ جو سب کمیٹی ہے یہ اپنا انفلوئنس استعمال کرنا چاہتی ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ دوسری کئی سب کمیٹیز ایسی ہیں جن کے مقاصد اور ہیں, ان کی پالیسی اسٹریٹجیز اور ہیں. تو اس کے بعد جب سینٹ میں باتیں ہوں گی جو کہ فورن ریلیشن کے معاملے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے, تو معلوم نہیں کہ اس میں کس قسم کے فیصلے کیے جائیں گے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اب جو ترکی میں ہوا ہے اس کے بعد یقیناً اس علاقے میں پالیسیز کی اسٹریٹجی کو بدلا جائے گا, کس طرح بدلا جائے گا, اس کا اثر پاکستان اور افغانستان پہ کیسے پڑے گا, یہ سب دیکھنے والی باتیں ہوں گی. اس لیے میں تو صرف یہی کہوں گا کہ دیکھتے رہیے کہ کیا ہوتا ہے, لیکن یہ پاکستان پہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اگر پاکستان چاہتا ہے کہ اس کے مفادات کو افیکٹولی پروٹیکٹ کیا جائے تو پھر خود ایکٹ کرے. اس میں دو بڑے اہم قسم کے فیصلے کرنے ہوں گے اور ایکشنز لینے ہوں گے. ایک تو یہ کہ پاکستان کی امریکہ میں جو ڈپلومیٹک ریپرزنٹیشن ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا. اس کی ضرورت یہ ہے کہ جب تک آپ افیکٹولی لابنگ نہیں کریں گے آپ کو مشکلات پیدا ہوتی رہیں گی. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر پاکستان اپنے انٹرنلی مضبوط ہو جائے تو پھر آپ ایکسٹرنل فورسز اور ایکسٹرنل انفلوئنسز کو زیادہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کا اثر کم ہوتا ہے. اس لیے جو کرنا ہے وہ پاکستان کے اندر کرنا ہے, باہر نہیں, اور اس کے متعلق ابھی تک کوئی خاص خاطر خواہ قسم کے اقدامات نہیں لیے گئے.
ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب نے, ممتاز تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب سے گفتگو کر رہے تھے. سینٹ کے چیئرمین نے جو طلب کیا ہے وزیر امور خارجہ کے مشیر کو اور اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے اور یہ جاننا چاہا ہے کہ وہ آگے بریف کریں کہ تعلقات کی کیا نوعیت ہے, جب ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس نے اس سلسلے میں کوئی واضح باتیں کی ہیں, نہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے کوئی اس قسم کا دباؤ آیا ہے, یہ باتیں صرف قانون سازوں کی حد تک ہو رہی ہیں, تو پاکستان میں اتنی تشویش کا کیا سبب ہے؟
پاکستان میں تشویش مختلف حلقوں میں اس رویے کی طرف پائی جاتی ہے, اعتراف پائی جاتی ہے جو کانگریس میں ہیئرنگ کے دوران ہمیں سننے میں اور دیکھنے میں آیا
جی,
کہ پاکستان میں امریکہ کا تین دفعہ ساتھ جنگ میں اور پھر افغانستان میں مداخلت اور وہاں پہ جنگ کے حوالے سے ساتھ دیا, اور تینوں دفعہ ہوا یہ کہ جب وہ یہاں سے چلے گئے یا رخصت ہونے کی تیاری کی تو تمام تر ناکامیوں کے لیے اور جو حالات پیدا ہوئے افغانستان کی جنگوں کی وجہ سے ان تمام کی ذمہ داری پاکستان پہ ڈالتی ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی ہے, یہاں پہ گلو ہے. اصل میں جو وجوہات ہیں ان کی طرف نہ امریکہ کا میڈیا, نہ امریکہ کی حکومت, نہ امریکہ کا دانشور توجہ دلانا چاہتا ہے. اس 14 سال سے افغانستان میں جنگ ہے, نہ تو وہ تاجک لوگوں کے خلاف ہے, نہ وہ ازبک کے خلاف ہے, نہ وہ دوسرے ہزارہ کے, جو وہاں کی اکثریت ایتھنک کمیونٹی ہے پشتون, ان کے حلقوں میں, ان کے علاقوں میں 14 سال سے ہر قسم کے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں, نیٹو کی ساری فوجیں استعمال کی گئی ہیں, اور یہی کچھ روس نے کیا. تو ظاہر ہے کہ ٹو تھرڈ میجارٹی جو یا ٹو تھرڈ حصہ ہے پشتونوں کا, وہ پاکستان کے اندر رہتا ہے. تو ایک قدرتی طور پر ان کا لگاؤ ہے, اور اس کی وجہ سے اب یہ ایک آپ کو میں تاریخی مثال دیتا ہوں کہ جب وہاں مداخلت ہوئی اور 2002 میں انتخابات ہوئے, وہ لوگ جو امریکہ کی مداخلت کو کنڈم کر رہے تھے اور طالبان کے حق میں باتیں کر رہے تھے, تو خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کے پشتون ایریاز میں واضح اکثریت سے جیت گئے تھے. لوگوں میں میں صرف بتا رہا ہوں کہ کیا زمینی حقائق کیا ہے. اور پھر اس کے جو اثرات دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کے معاشرے اور ریاست پر پڑے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ تقریباً 2018 بلین کا پاکستان کا نقصان ہو چکا ہے. اس کے مقابلے میں امریکہ کی امداد کو آپ دیکھیں نہ ہونے کے برابر ہے. اور پھر معاشرے میں جو شدت پسندی, جہادی جذبہ, اور پھر جو جہادی گروہ ہے پاکستان کے, وہ افغانستان سے جڑے ہوئے ہیں, افغانستان اور پاکستان والے مشرق وسطی سے جڑے ہوئے ہیں, مشرق وسطی والے مرکزی ایشیا اور افغانستان اور پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں.
صحیح,
یہ تانے بانے جو جڑ گئے ہیں وہ اتنا مشکل ہے کسی بھی حکومت کے لیے ان کو علیحدہ کرنا,
ان کو ڈیل کرنا. جی,
انہیں گروہوں کو اگر امریکہ افغانستان میں شکست نہیں دے سکتا تو پاکستان سے یہ توقع رکھنا کہ پاکستان ان کے اوپر, ان کے اشارے پر, ان کے کہنے پر, ان کے دباؤ پر قابو پا لے گا, تو یہ خام خیالی ہے. تو جو وہاں پہ باتیں ہوئی ہیں اس سے پاکستان میں کافی تشویش ہے, کافی ناراضگی ہے, لیکن حکومت کی سطح پر یہاں بھی کوئی ایسی کاروائی نہیں کی گئی. تو یہ جو اجلاس بلایا جا رہا ہے
جی,
اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہم نے آپ کے لیے کیا کیا اور آپ ہمارے لیے کیا کہتے ہیں. لیکن میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کانگریس کے جس حصے نے یہ ہیئرنگ کی ہے اس کی بنیاد ناانصافی ہے کہ ظالم خلیل زاد وہ پاکستان کا ایک ساتھ کہاں سے آ گیا ہے, دوسرے جو لوگ ہیں ان کا پاکستان سے کیا تعلق ہے.
صحیح,
تو وہ ان لوگوں کو ہیئرنگ کے لیے لایا جاتا ہے جو ہیئرنگ کرا رہے ہیں ان کے موقف کی تائید کریں. تو ان کے موقف کی تائید کی, تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کانگریس کا مجموعی طور پہ میرا خیال ہے کہ یہ رویہ یا یہ خیال نہیں تھا. یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کی انتظامیہ مل جل کر اس مسئلے کو حل کریں.
اچھا, ہمیں جوائن کیا ہے اویس لغاری صاحب نے, جو نیشنل اسمبلی کی فورن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین ہے. لغاری صاحب, یہ فرمائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے, ریلیشنز کے حوالے سے کہاں ریٹ کرتے ہیں آپ؟
ریلیشنز ہماری بدقسمت سے بڑی بھی سیکلیکل ریلیشن شپ ہے, اپس اینڈ ڈاؤنز کا شکار رہتی ہے. لیکن پاکستان میں ہم جو مختلف پروفیشن سے لوگ تعلق رکھتے ہیں, جو سیاستدان ہیں, جو تھنکرز ہیں, ہمیشہ ہم نے اس چیز کے اوپر زور دیا ہے کہ چاہے امریکہ اپنی وینجن فینسی پر جب بھی خراب کرنا چاہے, لیکن پاکستان کو ریجنل اور گلوبل جتنی بھی امپورٹنٹ ممالک ہیں, ہماری ریلیشن شپ اس قسم کے جو ٹیسٹ ہیں اس میں سے گزر کے ایون اسٹرانگر نکلنی چاہیے. بدقسمتی اس وقت یہ ہے کہ امریکہ, جس طرح ابھی جو آپ کے پارٹیسپینٹ پروگرام کے تھے, معاف کریں میں نے تب ان کی انٹروڈکشن نہیں سنی, لیکن میں ان کے پوائنٹ آف ویو سے تمام باتیں کو 100% اگری کرتا ہوں. اربوں اور یہ خربوں کو انویسٹ کرنے کے بعد افغانستان میں امریکہ کی ایڈمنسٹریشن اور خاص طور پر ان کے پارلیمنٹیرین جو کانگریس مین اور سینیٹرز ہیں اپنی عوام کو کیا جواب دیں گے کہ ہم افغانستان میں فیل کیوں ہوئے؟ تو بیچارہ پاکستان بھی ملا ہوا ہے ان کو, پاکستان کی بیشنگ ہر وقت ہوتی ہے, لیکن اس سے یہ لوگ اس چیز کا اندازہ نہیں ہے ان کو کہ جتنی یہ اس قسم کی انریلسٹک اور غلط امپریشنز پاکستان کے متعلق امریکہ کے اندر کریٹ کریں گے اتنا امریکہ کا جو برانڈ ہے وہ پاکستان میں گراس روٹ لیول کے اوپر اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. ہم کبھی بھی یہاں کے سیاستدان یا کسی بھی مکتبہ فکر سے لوگ ہوں وہ نہیں چاہیں گے کہ جی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ملک جو ایجوکیشن کے اندر, سائنس کے اندر, تحقیق کے اندر سب سے ایڈوانس ملک ہو اس کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوں, ہم کوئی بھی نہیں چاہتا. امریکہ میں البتہ جو جتنے تھنکرز ہیں جو بھی میچور لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس قسم کی کنگریشنل ہیئرنگس کے اندر جنرل خلیل زاد یہ خلیل زاد کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, کیا وہ تو موسٹ بگٹڈ قسم کا انسان ایک ہے جس کے پاکستان کے متعلق کیا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے؟ ان کی آپ تاریخ تو اٹھا کے دیکھیں, ان کو تو افغانستان کے اندر کوئی بھی ریکگنائز کرنے کو تیار نہیں ہے. دوسرا ایک اور بدقسمتی ہے کہ پاکستان کو ایک مختلف آئینے کے ذریعے وہ آئینے کے اندر بھی دیکھا جا رہا ہے اور وہ آئینہ بائسڈ ہے اس خوف و خطرے سے کہ ہم چین کے ساتھ اقتصادی راہداری کے اندر انوالو کیوں ہیں. ارے بھائی ہمارا حق اور چین کا حق یا ہندوستان کا حق یا نیپال کا حق ہے کہ ہم اپنے ریجن کے اندر ٹریڈ کو انکریج کریں اور اس سے اپنی غریب لوگوں کی امداد کریں, ان کی زندگیاں بہتر کریں.
اچھا
ہم یہ چین کے ساتھ قرضے کو امریکہ کے خلاف تو استعمال کرنے کے لیے نہیں کر رہے, تو ان تمام چیزوں کے ایک جو ایک بائسڈ اینگل سے پاکستان کو بھی دیکھا جا رہا ہے. پاکستان انگل سے سروائیو ضرور کرے گا, اور ہاں آپ یہ بھی دیکھیے کہ پاکستان کو وہ کہتے ہیں افغانستان میں ہماری وجہ سے خرابی ہے, ہم نے اپنے ملک کو تو ٹھیک کر لیا, ہمارے ملک میں را انوالو نہیں تھی, ہمارے ملک میں باہر کی ایجنسی انوالو نہیں تھی, موساد انوالو نہیں تھا, را انوالو نہیں تھا, ہم نے تو اپنے ضرب عزب کے ذریعے کلین اپ کیا ہے. افغانستان کو آپ مجھے بتائیے,
اچھا
پارلیمان کی جو وہاں کے بھی ممبرز ہیں کیا وہ نیک نیت ہے جعفری صاحب؟ وہ کیا نیک نیت ہے؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ طالبان ان کی ڈیموکریٹک فولڈ میں آئیں؟ جب آئیں گے اس میں سے 20%, 25%, 50% خبر ہے کتنے ہوتے ہیں, لیکن کمی تو آئے گی نا. وہ لوگ تو اس بیسک جو بھی نوشن ہے اس کے خلاف افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی جو لابی ہے جو کام کر رہی ہے.
اچھا مجھے ایک سوال جی
کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں,
اب میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے لغاری صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ خود حکومت پاکستان کے خارجہ پالیسی سلسلے میں واضح نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, جبکہ امریکہ کی جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے اس سلسلے میں, یہ تو صرف کانگریس کی باتیں ہیں, لا میکرز کی باتیں ہیں, امریکہ کی جو طرف پالیسی ہے پاکستان کی وہ ابھی تک کیوں واضح نہیں ہے؟
بڑی جی واضح ہے, ہم نے تو ہمیشہ ہمیں کریٹیسائز کیا جاتا رہ گیا کہ ہم امریکہ کی طرف ہمیشہ ایک فرینڈلی ہینڈ بڑھا کے اور ہر جو چیز گلوبل پیس کے لیے ہے اس کو ہم سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے پاکستان اپنی بیشنگ اور وہ بھی غلط قسم کی جو پروپیگنڈا اور بیشنگ کب تک برداشت کرے گا؟ یا ہم لوگ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, جو پولیٹیشینز ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, وہ تو چلے ان کو وہ ذرا فار سائٹڈ ہوتے ہیں, ہم لوگ تو برداشت کرتے رہیں گے اور بہتری کی طرف جانے کی, امریکہ کو بہتری کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے رہیں گے, لیکن یہاں کی عوام کے اندر جو اس قسم کی باتیں سن کے جو امریکہ کے خلاف ایک سینٹیمنٹ پیدا ہوتا ہے, کیا امریکن پالیسی میکرز کو اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی پاکستان کے اندر اتنا برانڈ کو خراب کیوں کر رہا ہے اس قسم کے جھوٹ بول کے؟
جی
پولیٹیشن ہے
جی
جو آج برداشت کرے گا کہ اگر امریکہ پاکستان کے متعلق یہ بات کر رہا ہو اور پھر پازیٹیولی امریکہ کے متعلق بات کی جائے گراس روٹ لیول کے اوپر میسج کے اندر, جب یو ایس ایڈ والی امریکی حکومت اور امریکی پارلیمنٹیرینز ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر امریکہ کا انٹرسٹ کیوں اتنا غلط ہے تو یہی وجوہات ہیں وہ جس کی وجہ سے ان کا برانڈ اور امیج غلط ہے اور ان کو عقل سے کام لینا چاہیے اور اس ریجن کے پیس کے لیے اور اپنی بہتری کے لیے اس قسم کی ایرریسپانسیبل قسم کے کامنٹس اور سٹیٹمنٹ سے اجتناب کرنا چاہیے.
جی بہت شکریہ آپ کا. زبیر اقبال صاحب لاسٹ کمنٹ آپ کا. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ لائن پر ہیں.
ہیلو
جی آپ کا لاسٹ. جی
جیسے میں نے پہلے عرض کیا جو کچھ رئیس صاحب نے فرمایا اور لغاری صاحب نے فرمایا بالکل درست فرمایا. یہ ایک ایسا کانٹیکسٹ ہے جس میں دونوں ممالک کے اور باقی ریجن کے انٹرسٹ ہے ان کو دیکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ امید رکھنا کہ پاکستان زیادہ ذمہ داریاں اٹھائے تاکہ وہ امریکہ کی مشکلات اور امریکہ کے آبجیکٹوس کو حل کرنے کے قابل ہو. یہ تو درست ہے لیکن ملک یقیناً پریشر کرتے رہیں گے. ایسی کنڈیشن میں آپ کو اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور ان کو افیکٹولی مینٹین اور مینج کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کریں اور ریجنلی اپنی پوزیشن کو ایسے مقام پہ پہنچائیں کہ جہاں پر دوسرے ممالک آپ کے انٹرسٹ اور آپ کی جسٹیفیکیشن کو پہچان سکیں. یہ ایک اہم بات ہے. اور یہ کیسے ہوگا مجھے یقین ہے کہ ایسے کرنے کے لیے یہ امریکہ کے مفاد میں بھی ہے اور پاکستان کے مفاد میں بھی ہے. اس لیے یہ سوچنا کہ یہ جو سب کمیٹی کی میٹنگ تھی اور اس میں جو کچھ ڈسکس ہوا اس کا وہ خاطر خواہ اثر ہوگا امریکن پالیسی پہ یہ میرا خیال میں ان ایکسپیکٹڈ سی بات ہے.
بہت
ایسا نہیں ہوگا یہ انریلسٹک سی بات ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال, ڈاکٹر رسول بخشرائی صاحب اور جناب اویس لغاری صاحب, تینوں صاحبان کا بہت شکریہ. اور سامعین اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس بریک کے بعد پھر گفتگو کریں گے اپنے اگلے موضوع پر.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتا ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتا ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
ویلکم بیک سامعین, یہ اب ہمارا تقریباً آخری سیگمنٹ ہے. کوئی اب 7-8 منٹ رہ گئے ہمارے پروگرام میں. ہم گفتگو کریں گے ایک اور خبر کے حوالے سے. آپ نے ہماری رپورٹ بھی سنی ہوگی کہ پاکستان میں کلعدم تنظیم حزب التحریر کے ایک رکن کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ حکومت اور فوج کے خلاف تحریری مواد تقسیم کر رہا تھا. یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی بات ہے کہ ایک ایسی تنظیم جو کہ کلعدم ہے, جو غیر قانونی ہے, جس پر پابندی عائد ہے, اس کے ارکان اسلام آباد جو کہ پاکستان کا دارالحکومت ہے وہاں پر آزادی کے ساتھ اپنا اینٹی گورنمنٹ اینٹی ملٹری مواد تقسیم کرے. ہم گفتگو کریں گے اسی حوالے سے اور کچھ گفتگو افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی ہوگی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے صدر جناب اشرف غنی صاحب نے پاکستان کے وزیر اعظم کو گزشتہ روز ٹیلی فون کیا تھا اور ان کو یہ اطلاع دی تھی کہ پشاور میں بچوں کے اسکول پر حملے کا جو ماسٹر مائنڈ تھا عمر خراسانی, اس کو اتحادی افواج نے اس کے 3 یا 4 ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیا. ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے, اس لیے کہ مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ جو افغان افغانستان میں پاکستانی طالبان جا کر پناہ لیتے ہیں ان کے خلاف افغانستان کارروائی نہیں کرتا, اس کو یہ کارروائی کرنی چاہیے. اور اسی سلسلے میں دوسری طرف افغانستان پاکستان کو الزام لگاتا ہے کہ آپ ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں, اچھے اور برے طالبان کی درمیان تفریق کرتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا جیسچر ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اب پھر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری آنا شروع ہو جائے. ہم گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر ہوں گے پالیسی انسٹیٹیوٹ کے جناب بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب جو کہ افغانستان اور پاکستان کے امور کے اور دہشت گردی کے امور کے ایک ماہر ہیں. دیکھیے ان کی لائن اگر ہم کو مل جائے تو پھر ہم ان سے گفتگو کرتے. تو پروڈیوسر صاحب کوشش کر رہے ہیں. سامعین, جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ ٹیلی فون لائنوں میں بعض وقت تو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے بڑی دقت ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ گفتگو کریں. اور بدقسمتی سے اس وقت بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم ان کی آواز سن سکتے ہیں لیکن وہ ہماری آواز نہیں سن پا رہے, اور ہمارے پروڈیوسر دوبارہ اس کو کوشش کرتے ہیں. اگر بریگیڈ سعد نذیر صاحب مل جاتے ہیں تو ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں یہ تغیر و تبدل آتا رہتا ہے, اس کے کیا کچھ بیرونی عوامل بھی ہیں, اور دوسرے یہ کہ کسی قلعدم تنظیم کے لوگ کس طرح سے آزادانہ پاکستان کے دارالحکومت میں اپنا مواد تقسیم کر سکتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا, تو سامعین ایسا لگتا ہے کہ شاید کسی صورت سے ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے, اور رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان سے گفتگو کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں. ہماری مجبوری یہ ہے کہ جب تک ٹیلی فون لائن پر رابطہ نہ ہو جائے بات کرنا مشکل ہوگا, اس لیے کہ ٹیلی فون کی یہ لائنیں جو ہیں کافی خراب ہیں. ہم دیکھتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد پھر کوشش کرتے ہیں اگر وہ ہمیں بات ہو سکے تو ان کے ساتھ دو تین منٹ بات کر لیں گے. ہماری لائنیں اس وقت تو بہت زیادہ خراب ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ویلکم بیک. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہماری تمامی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں, اور بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب سے ٹیلی فون پر رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. بہرحال یہ ایک بڑی خبر ہے کہ پاکستان کے دارالحکومت میں ایک قلعدم تنظیم کے کارکن کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ تحریری مواد تقسیم کر رہا تھا. اور ظاہر ہے کہ اسی حوالے سے جب پاکستان میں ہم بات کرتے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کہ جو کوششیں ہو رہی ہیں خاص طور پر ضرب عصب کے حوالے سے, وہ یقیناً ایسی ہیں کہ جن پر اطمینان کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اور چونکہ ابھی تک بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب کا نمبر نہیں مل سکا, ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے, اس لیے اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اس معذرت کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اس موضوع پر ہم اپنے ماہر سے تبادلہ خیال نہ کر سکے. ہمارے آج کے پروگرام کے وقت کا وقت اب ختم ہوا, اجازت دیجیے آئندہ پروگرام کے تک کے لیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.